ثم الخيار إلى القاتل في أن يجعله هديا أو طعاما أو صوما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد والشافعي رحمهما الله تعالى: الخيار إلى الحكمين في ذلك، فإن حكما بالهدي يجب النظير على ما ذكرنا، وإن حكما بالطعام أو بالصيام فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى. گزشتہ سبق میں یہ بحث شروع ہوئی تھی آخر میں کہ شکار کی جزا جو ہے وہ کیا واجب ہوگی، تو شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک جو ہے اس شکار کی قیمت لگائی جائے گی، اور پھر اختیار ہے اس شخص کو جس نے شکار کیا کہ وہ چاہے تو اس کے بدلے کوئی ہدی خرید کر اس کو ذبح کروا دے مکہ میں، اگر ہدی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے، اور چاہے تو اس کے بدلے غلہ خرید کر ہر مسکین پر نصف سا گندم یا ایک سا جو یا کھجور میں سے وہ صدقہ کر دے، اور چاہے تو ہر مسکین کے صدقے کے بدلے کیا کر لے، روزہ رکھ لے، یعنی ہر نصف سا گندم کے بدلے ایک روزہ رکھ لے. جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جس شکار کا مثل ممکن ہے اس کا مثل واجب ہوگا، بھائی اس کا مثل واجب ہوگا، اور وہ دلیل دیتے تھے فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء تو جزا ہے، مثل ما قتل من النعم مثل اس کا جس کو اس نے قتل کیا ہے، من النعم یعنی کہ چوپایا. وہ فرماتے تھے یہ من النعم بیان ہے مثل کا، کہ وہ مثل کیا ہے، چوپایا ہوگا، یعنی گائے بیل بھیڑ بکری وغیرہ ان میں سے ہوگا مثل، تو معلوم ہوا مثل سوری واجب ہے. جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ من النعم جو ہے ما قتل کا بیان ہے، ما قتل کا وہ جس کو قتل کیا ہے، من النعم یعنی وہ جو وحشی چوپایا ہے یعنی جو شکار ہے، اس کا مثل واجب ہوگا. اور اس کا مثل دو طرح کا ہو سکتا ہے، مثل سوری بھی اور مثل معنوی بھی، لیکن یہاں مثل سوری مراد نہیں لے سکتے کیونکہ مثل سوری ہر ایک کا ممکن ہی نہیں ہے، مثلا چڑیا اور کبوتر وغیرہ ہے، تو البتہ مثل معنوی چونکہ سب کا ہو سکتا ہے لہذا مثل معنوی مراد لیں گے، یعنی قیمت مراد ہوگی. اور پھر تین چیزیں تھیں، ہدی بھیج سکتا ہے، یا نصف سا گندم ہر مسکین پر صدقہ کرے، یا اس کے بدلے روزے رکھے، تو اس میں اختیار کس کو ہے؟ تو شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک اختیار جو ہے شکار کرنے والے کو ہے، چاہے تو وہ اس قیمت کے بدلے کیا کروا دے، کوئی ہدی ذبح کروا دے، چاہے تو ہر مسکین پر وہ صدقہ کر دے، اور چاہے تو اس کے بدلے روزے رکھ لے، تو یہ اختیار قتل کرنے والے کو ہے. جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اختیار فیصلہ کرنے والوں کا ہے، کس کا اختیار ہے، فیصلہ کرنے والوں کا اختیار ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے تھے، فیحکم بہ ذو عدل منکم، کہ تم میں سے دو عادل آدمی کیا کریں، اس کا فیصلہ کریں گے. تو یہی دو جو عادل آدمی ہیں یہی مقرر کریں گے، یہ چاہیں تو حدی مقرر کر دیں، یہ چاہیں تو صدقہ متعین کر دیں، اور یہ چاہیں تو روزے کو متعین کر دیں. اختیار حکمین کو ہے، قاتل کو نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں ثم الخيار الى القاتل في ان يجعله هديا او طعاما او صوما عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهما الله تعالى پھر اختیار جو ہے قاتل کو ہے یعنی شکار کرنے والے کو ہے کہ یجعلہ ہدیاً, کس چیز میں اختیار؟ اس بات میں کہ وہ اس کو ہدی بنا دے, او طعاماً یا غلہ بنا دے, او صوماً یا روزہ بنا دے. شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک, وقال محمد و شافعی رحمہم اللہ تعالی الخیار الی الحکمین فی ذالک, جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اختیار جو ہے ان دو حکموں کو ہے, وہ جو دو فیصلہ کرنے والے ہیں, فی ذالک اس معاملے میں, اس میں ان دو حکمین کو اختیار ہے. فَإِنْ حَكَمَا بِالْهَدْيِ, حَكَمَا بھئی کاف پر شد آپ کی کتاب میں بھی ہے, شد نہیں ہونا چاہیے بھائی. حَكَمَا کا معنی ہوتا ہے حکم بنانا, حکم بنانا مراد نہیں ہے, فیصلہ کرنا مراد ہے. فَإِنْ حَكَمَا بِالْهَدْيِ, بس اگر ان دونوں نے ہدی کا فیصلہ کیا, یجب النظیر علی ما ذکرنا, تو نظیر واجب ہوگی اسی طریقے پر جو ہم نے ذکر کر دی, مثل واجب ہوگا اسی طریقے پر جو ہم نے, بھائی امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول چل رہا ہے, وہ کیا فرماتے ہیں؟ اختیار کس کو ہے؟ وہ دو فیصلہ کرنے والوں کو ہے. اور وہ اگر کیا مقرر کر دیں, ہاں حدی مقرر کر دیں, تو حدی اسی طریقے کے مطابق واجب ہوگی جو ہم نے بیان کر دی, یعنی اس جانور کا جس کو شکار کیا گیا ہے اس کا مثل سوری آئے گا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے علامہ ذکرنا اسی طریقے پر جو ہم نے ذکر کیا. وَإِنْ حَكَمَا بِالطَّعَامِ أَوْ بِالصِّيَامِ فَعَلَى مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ, اور اگر ان دونوں نے غلے یا روزوں کا فیصلہ کیا تو اسی طریقے پر جیسا کہ شیخین رحمہم اللہ نے فرمایا, یعنی قیمت لگائی جائے گی شکار کی اور پھر اس کے مطابق وہ غلہ دے گا بھائی, یا اس کے مطابق پھر وہ ہر نصف سا گندم کے بدلے ایک روزہ رکھے گا. لہما, شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان تخیر شرع رفقا بمن علیہ, کہ یہ جو تخیر ہے اختیار دینا جو ہے یہ شرع, یہ مشروع ہوا ہے رفقا نرمی کرنے کے لیے, سہولت کے لیے, بمن علیہ اس شخص پر جس پر یہ جزا واجب ہے بھائی, جس پر یہ جزا واجب ہوئی ہے اس پر بھائی, ایک ہے کہ متعین چیز ان پر لازم کر دی جائے اور ایک ہے تین چیزوں کے اندر اختیار دے دیا جائے. سہولت کس کے اندر ہے؟ اختیار دینے میں ہے. تو یہی شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اختیار دیا گیا یہ شرع رفقا بمن علیہ, یہ مشروع ہوا ہے سہولت کے لیے, نرمی کرنے کے لیے اس شخص پر جس پر یہ جزا واجب ہے. فیکون الخیار الیہ, لہذا اختیار اسی کو ہوگا. کما فی کفارت الیمینی, جیسے کس کے اندر ہے؟ کفارہ یمین کے اندر ہے. کفارہ یمین میں آپ پڑھ چکے کہ غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا, یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے, اور اگر ان کی استطاعت نہیں رکھتا پھر کیا کر لے؟ تین روزے رکھ لے. تو وہاں پر دیکھیے غلام آزاد کرنے میں اور کھانا کھلانے میں اور کپڑے پہنانے میں, ان تین چیزوں میں اختیار ہوتا ہے, اور یہ اختیار کس کو ہوتا ہے؟ جس پر وہ کفارہ واجب ہے. تو یہاں پر بھی جس پر یہ کفارہ واجب ہے اسی کو اختیار ہوگا. ولی محمد و شافعی رحمہم اللہ تعالی قوله تعالی, اور امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے, یحکم بہ ذو عدل منکم ہدیاً الآیۃ, فیصلہ کریں اس کا دو عادل آدمی, دو قابل اعتماد آدمی تم میں سے, ہدیاً اس طور پر کہ یہ ہدی ہو, الآیۃ ای اقرا الآیۃ, تاکہ آیت کو آپ پڑھ لیجئے. بھائی دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, فَجَزَاهُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا. فَجَزَاهُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ, تو جزا ہے مثل اس کے جس کو انہوں نے قتل کیا, من النعم چوپایوں میں سے, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ, فیصلہ کریں گے اس کے دو عادل آدمی تم میں سے ہدیم بالغ الکعبتی, اس طور پر کہ وہ ہدی ہو بالغ الکعبتی, کعبے کو پہنچنے والی ہو, یعنی کہاں پر یہ قربانی کی جائے گی, کعبے کے, کعبہ سے مراد حرم ہے, حرم, کیونکہ بالاجماع کعبہ تو مراد نہیں تو حرم مراد ہے, تو ایسی ہدی جو پہنچنے والی ہو کعبے یعنی حرم کو. او کفارتن, یا کیا ہے, کفارہ ہے طعام مساکین, مسکینوں کا کھانا ہے, او عدل ذالک صیامن, یا اس کے برابر روزے ہیں بھائی, روزے ہیں بھائی. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. تو وہ فرماتے ہیں امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل چل رہی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ذکر الهدی منصوبا, اللہ تعالیٰ نے ہدی کے لفظ کو منصوب ذکر کیا ہے, ہدین دیکھو کیا رہا ہے اس پر نصب یعنی زبر آ رہا ہے, لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ, اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر ہے يَحْكُمُ بِهِ. بھئی دیکھیے قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ, فیصلہ کریں گے اس کا دو عادل آدمی, توجہ ہے بھائی, یحکم بہ فیصلہ کریں گے اس کا, بھئی اس کا یہ کیا مراد ہے, بہ کی ہا ضمیر سے کیا مراد ہے, یہ ضمیر مبہم تھی, آگے ہدین کے ذریعے اس کی تفسیر بیان کر دی گئی کہ اس سے کیا مراد ہے, ہدی یعنی اس ہدی کا فیصلہ کریں گے دو عادل آدمی, کس کا, توجہ ہے, یہ ہدین کس کی تفسیر ہے, بیہی کی جو میں جو ہا ضمیر مجرور آ رہی ہے یہ اس کی تفسیر ہے بھائی, تفسیر ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بیہی کی ہا ضمیر تو مجرور ہے اور مفسر اور تفسیر یعنی وہ تو آپس میں بدل مبدل منہ بنتے ہیں اور بدل مبدل منہ کا اعراب تو ایک ہوتا ہے, لہذا ہا ضمیر مجرور ہے تو ہدین کو اگر اس کی تفسیر بنایا جائے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے, مجرور. جواب یہ کہ یہ ہدین یہ بدل ہے اس کے محل سے, اس کے محل کے اعتبار سے اس سے بدل ہے اور محل کے اعتبار سے ہا ضمیر منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے بھائی, کیا ہے مفعول, کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے, تو یہ ہدین بھی کیا ہے بدل ہے باعتبار محل کے اور محل کے اعتبار سے ہا ضمیر کیا ہے منصوب, لفظوں کے اعتبار سے تو بے شک مجرور ہے لیکن محل کے اعتبار سے کیا ہے منصوب ہے, تو لہذا اس کی تفسیر جو ہوگی وہ بھی کیا ہوگی منصوب ہوگی. تفصیل یاد رکھیے بھائی, نخ میں آپ پڑھ چکے ہیں, نخ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مفعول بھی, اس کو فعل نصب دیتا ہے, ضربت عمرن, میں نے پٹائی کی کس کی, عمر کی, یہ عمر کیا ہے مفعول ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے اس کو فعل نصب دینا چاہتا ہے, اس میں عمل یعنی کرنا چاہتا ہے اور جب عمل کرے گا تو اس کو نصب دے گا کیونکہ رفع تو دے نہیں سکتا, رفع تو صرف فاعل پہ آئے گا باقی معمولوں پر تو رفع نہیں ہے, تو فعل ایک چیز میں عمل کرنا چاہتا ہے, فاعل کے علاوہ کچھ اور اس کو بنانا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. مثلا یہیں پر دیکھ لیجئے, ضربت عمرن, اب آگے کیا ترجمہ ہوا اس کا, میں نے عمر کی پٹائی کی, اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں لاٹھی کے ساتھ, میں نے اس کی پٹائی کس کے ساتھ کی, لاٹھی کے ساتھ, تو میں آگے عصا کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن عصا کو تو اب یہ فعل نصب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ایک ہی مفعول کو نصب دیتا تھا اور وہ مفعول آ چکا ہے, تو پھر حروف جارہ کا سہارا لیا جاتا ہے, ان کی مدد لی جاتی ہے, اب حروف جر درمیان میں میں لے آؤں گا اور یوں کہوں گا ضربت عمرن بالعصا, ضربت عمرن بالعصا, اچھا تو میں نے عمر کی پٹائی کی لاٹھی کے ذریعے, اب دیکھو یہ جار مجرور متعلق ہو گئے ضربت فعل کے ساتھ, سمجھ میں آیا, تو یہ جو با جارہ ہے اور العصا مجرور ہے, ہمیشہ یاد رکھنا یہ جو مجرور ہوتا ہے نا مجرور جس پر حرف جر داخل ہوا یہ مفعول بھی ہوتا ہے لیکن غیر صریح ہوتا ہے، صریح نہیں ہوتا، صریح مفعول بھی پیچھے عمراً گزرا تھا وہ منصوب تھا، سمجھ میں آیا؟ صریح جو ظاہر ہو، ظاہر تو یہ ظاہراً مفعول بھی تھا اس پر نصب آیا، لیکن یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ بھی مفعول بھی ہوتا ہے لیکن یہ غیر صریح ہوتا ہے، صراحتاً مفعول بھی نہیں، صراحتاً ہوتا پھر تو کیا آتا؟ نصب آتا، لیکن اس پر تو نصب نہیں آ رہا، اس پر تو حرف جر داخل ہے، تو یہ جو مجرور ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی، البتہ غیر صریح ہوتا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہاں پر بھی یحکم بھی، یہ ضمیر مجرور کیا ہے؟ یہ مفعول بھی غیر صریح ہے، تو لفظوں کے اعتبار سے تو اس پر با داخل ہے، یہ مجرور ہے، لیکن محل کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے نا، ابھی بتایا آپ کو، یہ کیا ہے؟ مفعول بھی، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو لہذا یہ اس کے آگے حدیان جو ہے وہ اس کے محل کے اعتبار سے اس سے بدل ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں امام شافعی اور امام محمد رحمہ اللہ کہ ذکر الہدی منصوبا، ذکر نہ پڑھے، ذکر پڑھے زیادہ بہتر ہے، ذکر الہدی منصوبا، کہ یہاں پر ہدی کو منصوب ذکر کیا گیا اس آیت کے اندر، لانہ تفسیر لقولہ، اس لیے کیونکہ یہ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی، یحکم بہ کی تفسیر ہے، ام مفعول لحکم الحکم، یا یہ مفعول ہے حکم حکم کے لیے، یعنی یحکم کے لیے یہ مفعول ہے. ہادیان ایک ایک ترکیب انہوں نے کیا کی، اس کو تفسیر بنایا، تفسیر بنایا، یہ یوں کہیں تمیز بنایا، کیا بنایا؟ تمیز ہے، اور تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب، لیکن اس کو تفسیر کہا، تفسیر کہا، کیوں کہا تفسیر؟ کیونکہ یہ تمیز بھی کیا کرتی ہے؟ ابہام کو دور کرتی ہے، ایک چیز کی تفسیر کر دیتی ہے، تو اس لیے اس کو تفسیر کہہ دیا. صورت سمجھ میں آ گئی. یحکم بہ، آگے کیا آیا؟ ہادین، ہادین کو کیا بنایا؟ تفسیر. اگر تفسیر ہے تو کس اعتبار سے؟ محل کے اعتبار سے، یا یوں کہو دوسرے لفظوں میں یہ کیا ہے؟ تمیز ہے. جب تمیز ہے پھر تو محل کی کہنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ تمیز تو ہوتی ہی کیا ہے؟ منصوب. تفسیر کہیں نا، تفسیر، تفسیر کہتے ہیں بدل، جو مفرد ہو نا مفرد، وہ بدل ہوتا ہے. کیا واقع ہوتا ہے؟ آپ ترکیب کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ مفسر یہ تفسیر، سمجھ میں آیا؟ یہ مفسر اور تفسیر، کہیں کافیہ میں آپ نے پڑھا اس کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ مفسر. منصوبات میں کہیں مفسر کا ذکر آیا تھا؟ مجرورات میں کہیں آیا؟ مرفوعات میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ مفسر اور تفسیر نحوی اعتبار سے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ نحوی اعتبار سے ہم نے اعراب بتانا ہوتا ہے. اب جب آپ کسی لفظ کے بارے میں کہہ دیں نا یہ مفسر ہے، ٹھیک ہے مفسر ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن اعراب کیا بنے گا بھائی؟ یا تو ہمیں یہ بتاؤ یہ فاعل بن رہا ہے، یا ہمیں یہ بتاؤ یہ مفعول بن رہا ہے. فاعل سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا کون سا اعراب ہے، رفع. مفعول سنتے ہی پتا چل گیا کون سا اعراب ہے، نصب. میں کہتا ہوں تمیز بن رہا ہے، اعراب کا پتہ چلا یا نہیں چلا؟ میں کہتا ہوں حرف جر اس پر داخل ہے، مجرور ہے، اعراب کا پتہ چلا یا نہیں چلا؟ دیکھو ان سب میں آپ کو اعراب کا پتہ چل رہا ہے. تو ترکیب کے اندر وہ چیز بیان کی جاتی ہے جس سے اعراب کا پتہ چلے، اور مفسر اور تفسیر تو کسی میں بھی آپ نے نہیں پڑھا، تو یہ اعراب کے اعتبار سے نہیں، یہ ویسے معنی بیان کرنے کے اعتبار سے مفسر تفسیر کہا جاتا ہے، ترکیب میں یہ بیان کرنا ضروری نہیں. تو لیکن اگر بیان کرتے ہیں تو پھر یاد رکھنا کہ مفرد سے اگر مفرد کی تفسیر آئے تو وہ آپس میں بدل مبدل منہ بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ بدل اور مبدل منہ. معلوم ہوا بہی کی ہا ضمیر اس کو مبدل منہ بنائیں گے، اور ہادیان کو کیا بنائیں گے؟ بدل بنائیں گے. اور بدل مبدل منہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اعراب تو دونوں کا ایک نہیں، میں نے بتلا دیا کہ کس اعتبار سے اعراب ہے، محل کے اعتبار سے، چونکہ ہا ضمیر منصوب ہے، کیونکہ مفعول بھی ہی ہے، اس لیے بدل کا اعراب بھی کیا آیا؟ نصب ہی آیا. دوسری ترکیب اور مفعول لحکم الحکم، کہ یہ مفعول ہے حکم حکم، یعنی یحکم کے لیے مفعول ہے. کیا ہے؟ یحکم بہ کے لیے، یحکم کے لیے یہ مفعول ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اچھا دلیل ان کی چل رہی ہے بھائی، کہتے ہیں یہاں پر حدی کو منصوب ذکر کیا گیا، اور تو اس وجہ سے کہ یہ تفسیر ہے یا یہ مفعول ہے، ثم ذکر الطعام والصیام بکلمت او، پھر آیت کے اندر طعام اور صیام کا ذکر آیا کلمہ او کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ او کلمہ او کے ساتھ، فیکون الخیار الی، اچھا یہ فیصلہ کریں گے اس کا، کس کا فیصلہ کریں گے؟ ہدی کا، کس کا؟ معلوم ہو ہدی کا فیصلہ کون کریں گے؟ وہ دو قابل اعتماد آدمی جن کو فیصلہ جو قیمت لگانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ توجہ ہے سبق کی طرف، اس ہدی کا فیصلہ کون کریں گے؟ امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل چل رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کو متعین کرنے کا اختیار حکمین کو ہے، وہ قاتل کو نہیں ہے، وہ شکاری کو نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں ہدین آیا، اور یہ ہدین تو کیا ہے؟ منصوب ہے، معلوم ہوا یہ تفسیر ہے یا یحکمو کے لیے مفعول ہے، جب یہ یحکمو کے لیے مفعول ہے یا اس کی تفسیر ہے، معلوم ہوا اس ہدی کا فیصلہ کون کریں گے؟ وہ دو حکم کریں گے، کون کریں گے؟ توجہ ہے، معلوم ہوا اس ہدی کا فیصلہ وہ دو حکم کریں گے، یہ بات تو طے ہو گئی۔ آگے اسی پر عاطف ہے، او کے ذریعے طعام کا بھی اور صیام کا بھی، جب طعام اور صیام اسی پر معطوف ہیں تو معطوف علیہ اور معطوف کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور حدی معطوف علیہ جو ہے اس میں تو فیصلہ کرنے والے کون؟ حکم، تو آگے معطوف میں بھی فیصلہ کرنے والے کون؟ وہ حکم، یعنی اختیار کس کو ہوگا؟ حکم کو ہوگا۔ تقریر ان کی سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ثم ذکر الطعام والصیام بکلمت او، پھر طعام اور صیام کو کلمہ او کے ساتھ ذکر کیا گیا، فیکون الخیار الیہما، تو اختیار جو ہے ان دونوں حکمین کو ہوگا۔ یہاں تک اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی کہ حدی میں اختیار کس کو؟ حکمین کو، اور اسی پر عاطف ہے کس کا؟ ہاں، اور معطوف معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں ضربت زیدن و عمرن و بکرن، ضربت زیدن و عمرن و بکرن، عمرن اور بکرن کا عطف کس پر؟ زید، اور زید مفعول بھی ہی واقع ہو رہا ہے، یعنی اس پر پٹائی واقع ہوئی ہے، تو معلوم ہوا باغ عمر اور بکر بھی کیا ہیں؟ وہ مفعول ہیں، ان پر بھی پٹائی واقع ہوئی ہے، سب کا حکم ایک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب حدی کے اندر اختیار دو حکمین کو ہے، تو آگے جو دو معطوف اس پر ہیں ان پر، ان میں بھی اختیار کس کو ہوگا؟ حکمین کو ہوگا۔ قلنا، ہم کہتے ہیں الکفارت عطفت علی الجزاء الا علی الحدی، کہ کفارہ جو کا لفظ جو آیا، او کفارت طعام مساکین، یہاں اس میں جو کفارہ کا لفظ آیا اس کا عطف جزا پر ہے، فجزاء مثل ما قتل، تو یہ کفارت ان کا عطف کس پر ہے؟ جزاء ان پر ہے، لا علی الحدی، حدی پہ لفظ پر اس کا عطف نہیں۔ جواب دے رہے ہم ان کو، انہوں نے کیا کہا تھا، یہ کفارے کا عطف کس پر ہے؟ حدی پر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حدی پر عطف نہیں ہے، پیچھے لفظ جزاء ان آیا تھا، اس پر عطف ہے، بدلیل انہ مرفوع، اس دلیل کی وجہ سے کہ یہ مرفوع ہے، کفارت ان کیا ہے؟ مرفوع، اور پیچھے جزاء ان کا لفظ بھی کیا تھا؟ مرفوع، معلوم ہوا یہ اس جزاء ان پر عطف ہے۔ اگر حدین پر عطف ہوتا، حدین تو منصوب ہے، تو کفارے کے لفظ کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ کفارتن ہونا چاہیے تھا، حالانکہ آیت میں تو کیا ہے؟ کفارتن، معلوم ہوا یہ جزاء ان پر معطوف ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ وَقَذَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ اَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا مَرْفُوعًا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے وَعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا، یہاں اسم یہ بھی مرفوع ہے، عَدْلُ لام پر کیا رہا ہے؟ پیش، تو یہ بھی مرفوع ہے، تو معلوم ہوا اس کا بھی عطف کس پر ہے؟ اسی جزاء ان پر ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا دَلَالَةُ اخْتِيَارِ الْحَكَمَيْنِ، لہذا ان دونوں کے اندر حکمین کے اختیار پر دلالت نہیں ہے۔ جواب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا تھا، یہ کفارے کا عطف کس پر ہے؟ حدی پر ہے, اور اسی طرح عدل ذالک صیام کا اثر بھی کس پر؟ حدی. اور یہ حدی کا فیصلہ تو کون کرتے ہیں؟ حکم کرتے ہیں. لہذا ان دو میں بھی فیصلے کا اختیار کن کو ہوگا؟ حکم. ہم کہتے ہیں نہیں, کفارتن اور عدل ذالک یہ دونوں مرفوع ہیں, لہذا ان کا عطف جس پر ہو یعنی معطوفن علیہ وہ بھی مرفوع ہونا چاہیے, منصوب نہیں. اور پیچھے لفظ جزا ان آیا تھا تو معلوم ہو ان کا عطف کس پر ہے؟ جزا پر ہے. کس پر ہے؟ جب جزا پر عطف ہے حدی پر عطف نہیں تو معلوم ہوا ان دو میں اختیار کس کو؟ ان دو میں اختیار حکمین کو کم از کم نہیں ہے. تو باقی تو کون رہ گیا؟ وہ قاتل یا شکاری ہی رہ گیا, لہذا معلوم ہوا اختیار اس کو ہوگا. یہ معنی ہے فلم یکن فیہما دلالت اختیار الحکمینی, لہذا ان دونوں کے اندر حکمین کے اختیار کی دلالت نہیں ہے. وانما یرجع الیہما فی تقویم المطلق, اور رجوع کیا جائے گا ان دو حکمین کی طرف فی تقویم المطلق, وہ جو جانور طلب کیا گیا جس کو ہلاک کیا گیا اس کی قیمت لگانے میں. وانما یرجع, انما حصر کے لیے آتا ہے, اس ہلاک شدہ جانور کی صرف قیمت لگانے میں حکمین کی طرف رجوع کیا جائے گا. ثم الاختیار بعد ذلك الى من علیہ, پھر اس کے بعد اختیار جو ہے اس شخص کو ہوگا, من علیہ جس پر یہ جزا یا کفارہ واجب ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. وَيُقَوِّمَانِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُ لِاخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ. یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی جو شکار کیا ہے جہاں پر, اسی مقام پر شکار کی قیمت لگائی جائے گی, دوسری جگہ پر نہیں. اس لیے کیونکہ قیمتیں جو ہیں چیزوں کی وہ مختلف ہوتی ہیں جگہوں کے بدلنے سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک چیز آپ مثلا یہاں خریدتے ہیں, یہاں خریدتے ہیں, اور ایک چیز دیکھیں آپ منڈی سے خریدتے ہیں, اور ایک چیز منڈی والا کہاں سے خرید کر لاتا ہے. ہر جگہ قیمتیں مختلف ہیں یا نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو جوں جوں جگہیں بدلتی جاتی ہیں اس کے اعتبار سے جو چیز پر جو خرچہ وغیرہ آتا ہے اور اخراجات اس کے منتقل وغیرہ کرنے پر بہت سی اسباب وہ سب جمع ہوتے چلے جاتے ہیں ساتھ, اور قیمتیں بدلتی چلی جاتی ہیں. تو ہر جگہ پر چیز کی قیمت الگ ہوتی ہے, لہذا اس شکار کی قیمت کہاں لگائیں گے؟ وہ دو حکم کہاں لگائیں گے؟ اسی جگہ پر جہاں اس کو شکار کیا گیا. اور اگر وہ جنگل ہے وہاں تو پتہ چل ہی نہیں سکتا اس کی کتنی قیمت ہے. تو کہتے ہیں قریب ترین جو آبادی ہے جہاں اس کو خریدا اور بیچا جاتا ہے وہاں اس کی قیمت لگا لیں گے بھائی. تو کہتے ہیں وَيُقَوِّمَانِ, اور وہ دو حکم قیمت لگائیں گے, فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُ, اسی جگہ کے اندر جہاں اس کو پکڑا ہے, جہاں اس کو پایا ہے, لِاخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ, بوجہ قیمتوں کے مختلف ہونے کے, جگہوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے. فَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ بَرًّا, اور اگر وہ جگہ جو ہے وہ جنگل ہے, ایسا جنگل ہے, لا یباع فیہ الصید, جہاں پر اس شکار کو نہیں بیچا جاتا, تو یعتبر اقرب المواضع الیہ, تو اعتبار کیا جائے گا جو سب سے قریب جگہ ہے اس کے, مما یباع فیہ ویشترا, جہاں اس کو شکار کو بیچا جاتا ہے اور اس کو خریدا جاتا ہے. قالوا, اور فقہا فرماتے ہیں بھائی قرآن میں تو اللہ نے کیا ذکر فرمایا, یحکم به ذو عدل منکم, فیصلہ کریں گے اس کے, اس کا دو عادل دو قابل اعتماد آدمی اس کی قیمت لگائیں گے, اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن فقہا فرماتے ہیں دو کا ہونا ضروری نہیں, ایک بھی کافی ہے, ایک بھی کافی. بھائی قرآن میں تو اللہ دو کا ذکر فرما رہے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ یہ دو کا حکم بطور استحباب کے ہے, بطور وجوب, یہ واجب نہیں ہے. دو کا حکم دیا گیا استحباباً, کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے, ایک آدمی کی قیمت میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جب دو آدمی الگ الگ قیمتیں لگا رہے ہیں بھائی تو اب اس میں غلطی کا احتمال کم سے کم ہو جائے گا بھائی. تو کیا قالوا مشائخ, یعنی فقہا فرماتے ہیں, والواحد یکفی, کہ ایک بھی کافی ہے, یعنی فیصلہ کرنے والا ایک بھی کافی ہے, والمثنی اولا, اور دو اولا ہیں، لانه احوط، اس لیے کیونکہ اس کے اندر زیادہ احتیاط ہے، وابعد عن الغلطی، اور یہ زیادہ دور ہے غلطی سے، اس میں غلطی کا امکان کم ہے. کما فی حقوق العباد، جیسے کس کے اندر ہے، حقوق العباد کے اندر جیسے ہوتا ہے. وقیل، اور کہا گیا ہے، یعتبر المثنى ہاہنا بالنفس، کہ یہاں پر دو ہی کا اعتبار کرنا پڑے گا، بالنفس، نفس کی وجہ سے. یعنی اس آیت میں اللہ نے جب دو کا ذکر فرمایا ہے تو قیمت لگانے میں بھی دو ہی کا اعتبار کرنا پڑے گا، دو ہی فیصلہ کرنے والے ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ تو اس میں فقہا کا اختلاف، بات کیا فرماتے ہیں کہ یہ بطور احتیاط کے اللہ نے حکم دیا دو کا، ورنہ ایک بھی فیصلہ کر لے تو کافی ہے بھائی. لیکن بعضوں نے کہا نہیں، یا نفس کے اندر دو کا ذکر آیا ہے تو دو فیصلہ کرنے والوں کا ہونا ضروری ہے بھائی. والهدي لا يذبح الا بمكه. اب بھائی تین چیزوں کا اختیار تھا شکاری کو، چاہے کیا کر دے، ہدی بھیج دے، اور چاہے تو غلہ دے دے، صدقہ کر دے، اور چاہے تو روزے رکھ لے. اب ان کی تفصیل بیان کرنے لگے کہ یہ ہدی یہ مکہ ہی میں ضروری ہے یا مکہ کے علاوہ بھی کہیں جانور کی قربانی کر ہے اس کو ذبح کروا سکتا ہے، اور اسی طرح یہ صدقہ یہ صرف مکہ ہی میں کرنا ضروری ہے یا کہیں اور بھی کروایا جا سکتا ہے، تو وہ تفصیل بیان کرنے لگے. تو کہتے ہیں والہدی لا یذبح الا بمکہ، اور ہدی جو ہے اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا مگر مکہ ہی میں، لقوله تعالی ہدیا بالغ الکعبۃ، بوجہ اللہ تعالی کے اس قول کے کیا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہدیا، اس طور پر کہ وہ ہدی ہو، بالغ الکعبۃ، کعبہ کو یعنی حرم کو پہنچنے والی ہو. معلوم ہوا یہ ہدی کہاں پہنچنا ضروری، کہاں اس کی قربانی ضروری، حرم کے اندر. وَيَجُوزُ الْإِطْعَامُ فِي غَيْرِهَا، اور کھانا کھلانا یا غلہ دینا یہ اس کے مکہ کے علاوہ میں بھی جائز ہے. صدقہ کرنا چاہتا ہے تو مکہ ہی کے فقراء پر صدقہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کے علاوہ میں بھی کر سکتا ہے. خلافا للشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس ہدی کو مکہ کے علاوہ کہیں اور ذبح کرنا جائز نہیں، اسی طرح یہ صدقہ بھی جو ہے یہ مکہ کے علاوہ یعنی حرام کے علاوہ کہیں اور کرنا جائز نہیں. تو کہتے ہیں خلافا للشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے. ویعتبرہ بالہدی، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں ہدی پر، غلے کے صدقہ کرنے کا وہ قیاس کرتے ہیں ہدی پر. والجامع التوسعۃ علی سکان الحرمی، اور علت جامعہ جو ہے، علت مشترکہ جو ہے، التوسعۃ علی سکان الحرمی، وسعت کرنا ہے حرم کے رہنے والوں پر، وسعت کرنا ہے حرم کے رہنے والوں پر، یہ علت مشترکہ ہے. قیاس کے کر رہے ہیں کس کو؟ اطعام کو. کس پر؟ ہدی. جیسے ہدی جو ہے قربانی کا جانور مکہ میں ذبح کیا جائے گا تو مکہ کے رہنے والوں پر وسعت آئے گی، وہ گوشت ان کو ملے گا نہیں، یا ملے گا یا نہیں بھائی، وہاں کے رہنے والوں کو ملے گا، تو کھانے پینے میں ان کے وسعت آ جائے گی یا نہیں، وسعت آ جائے گی. تو جیسے اس ہدی کے ذریعے مقصود کیا ہے کہ مکہ کے رہنے والوں پر وسعت آ جائے، تو اسی طرح یہاں اس صدقے کے اندر بھی اس کو بھی مکے والوں پر ہی تقسیم کیا جائے گا. کس وجہ سے؟ کہ ان کے کھانے پینے میں وسعت آ جائے. یہ معنی والجامع التوسعۃ علی سکان الحرمی، اور علت جامعہ جو ہے وہ وسعت کرنا ہے، علی سکان الحرمی، حرم کے رہنے والوں پر. ونحن نقول، اور ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہدی جو ہے نا، ہدی یہ تو صرف مکہ میں ہی ہوگی، دلیل اوپر گزر گئے، اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جو ہدی ہے، ہدی اس میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ذبح کرنا ہی عبادت ہے، ذبح کرنا ہی، بھئی آپ قربانی کا جانور ذبح کر دیتے ہیں کہ سارا گوشت آپ خود ہی کھا جائیں، قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ قربانی ہو گئی، معلوم ہو اس میں صدقہ کرنا نہیں ہے، وہاں صرف خون کا بہا دینا یہی کیا ہے، یہی عبادت ہے، اور خون کا بہانا کیسے عبادت ہے یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ نماز میں آپ ٹھیک ہے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، ماتھے کو زمین پر رکھ رہے ہیں، عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا عبادت ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ روزے میں بھی اب آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، اپنی خواہشات سے روکتے ہیں، تو اس کا بھی عبادت ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، فقراء اور محتاج اور مساکین کی مدد ہوتی ہے، ان کی تکلیف دور ہوتی ہے، اس کا عبادت ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ خون کا بہا دینا کس طرح عبادت ہے یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا یہ غیر معقول ہے، یہ خون کا بہا دینا یہ کیا ہے، غیر معقول، یعنی عقل میں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو چیز غیر معقول ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے، اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اور قربانی کرنا یہ، یعنی خون کا بہانا، یہ عبادت ہے، لیکن جہاں بھی ہم نے دیکھا غور کیا تو یا تو وہ زمانے کے ساتھ مقید ہے یا جگہ کے ساتھ۔ زمانے کے ساتھ مثلا بڑی عید کے جو تین دن ہیں، اس میں صرف کیا ہے، قربانی کرنا اور خون کا بہا دینا عبادت۔ یا اسی طرح حدی کے اندر، جیسے قرآن میں آ گیا حدیم بالغ الکعبتی، یہ حدی کہاں پہنچنے والی ہو، کعبہ یعنی حرم کو پہنچنے والی ہو، تو معلوم ہوا خون کا بہانا وہ اپنے مورد پر بند رہے گا، اور وہ اس کا مورد کیا ہے، یا تو کوئی زمانہ ہو مخصوص یا کوئی مخصوص جگہ ہے، جیسے حرم ہے وہ ہو گئی، وہ سمجھ۔ تو لہذا حدی تو ہے غیر معقول، تو جب وہ غیر معقول ہے تو اس کا حکم اسی پر بند رہے گا، دوسری چیزوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ صدقے کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا کہ صدقے پر بھی یہی حکم لگا دیا جائے کہ حرم میں تو جائز ہے یہ صدقہ اور کہیں جائز نہیں۔ صدقہ تو معقول ہے، عقل میں اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ سے محتاجوں کی محتاجگی دور ہوتی ہے، تو یہ ہر جگہ پر عبادت ہے، لہذا یہ صدقہ ہر جگہ کر سکتا ہے، مکہ میں بھی اور غیر مکہ میں، لیکن قربانی کرنی ہے یہ والی تو صرف مکہ ہی میں ہوگی۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں الْحَدْيُ قُرْبَةٌ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ، کہ حدی جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ فَيَخْتَصُّ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ، بِمَكَانٍ کے بعد واو ہے، واو صحیح نہیں بھائی، او ہونا چاہیے، او بھائی یہ کتابت کی غلطی ہے۔ فَيَخْتَصُّ بِمَكَانٍ او زَمَانٍ، تو لہذا یہ حدی جب غیر معقول ہے تو یہ خاص ہوگی، بھی مکان ان کسی جگہ کے ساتھ یعنی حرم کے ساتھ، او زمان یا کسی زمانے کے ساتھ۔ اما صدقۃ قربۃ معقولۃ فی کل زمان و مکان، اور باقی صدقہ جو ہے وہ تو عقل میں آنے والی عبادت ہے، ہر زمانے اور مکان میں، جس جگہ بھی کر دیا جائے صدقہ، جس زمانے میں بھی صدقہ کر دیا جائے، محتاج کی محتاجگی دور ہوگی یا نہیں ہوگی، لہذا وہ ہر زمانے اور ہر جگہ پر صحیح ہے۔ وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي مَكَّةَ، جی آپ کی کتابوں میں فی مکہ ہے، ہاں فی مکہ نہیں بھائی، فی غیر مکہ، یہاں غیر کا لفظ رہ گیا ہے، کتابت کی غلطی ہے۔ وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ مَكَّةَ، اور روزہ جو ہے وہ مکہ کے علاوہ میں بھی جائز ہے، یعنی جہاں مرضی رکھنا چاہے۔ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اس لیے کیونکہ روزہ جو ہے وہ عبادت ہے ہر جگہ میں۔ فَإِنْ ذَبَحَ بِالْكُوفَةِ أَجْزَأَهُ عَنِ الطَّعَامِ، اگر ایک شخص نے اس قربانی کے جانور کو کوفہ میں ذبح کر دیا، بھئی اس نے شکار کیا تھا اور اس پر اس کی جزا واجب ہوئی تھی، اور اس جزا کو اس نے کہاں ذبح کیا، کوفہ میں، تو کہتے ہیں اجزاہ، تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا، عن الطعام، غلے سے، یعنی اس کو قربانی، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن یہ خون بہانے کے اعتبار سے اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ کس اعتبار سے کافی ہے؟ کہ یہ اس کے گوشت کو پھر صدقہ کرے، اب خود نہیں کھائے گا، اب کیونکہ یہاں خون بہانے کا اعتبار ہی نہیں، بلکہ کس کا اعتبار ہے؟ صدقے کا اعتبار ہے، تو خون کا بہانے کے اعتبار سے یہ کافی نہیں ہوا، بلکہ کس اعتبار سے کافی ہوگا؟ صدقے کے اعتبار سے، بشرطے کہ اس کی قیمت، اس سارے گوشت کی قیمت جتنا صدقہ اس پر لازم ہو رہا تھا اس کی قیمت جتنی ہو. صورت سمجھ میں آ رہی؟ مثلا بھائی اس پر اس نے ایک جانور شکار کیا اور اس کی قیمت لگائی گئی، تو وہ مثلا 20,000، کتنے کا تھا جانور؟ 20,000 کا. اس نے کوفہ میں 20,000 کا ایک جانور خریدا اور اس کی قربانی کر دی، تو یہ قربانی کے اعتبار سے کافی نہیں، کیونکہ قربانی اعتبار سے حرم میں کرتا پھر تو کافی ہو جاتا، اب ہم صدقے کا اعتبار یہاں کریں گے. لہذا اس جانور کے گوشت کا اندازہ لگاؤ سارا، اگر یہ سارا کچھ کتنے کو پہنچتا ہے؟ 20,000. اس میں واجب کتنا ہوا تھا؟ 20,000 نا. تو اگر یہ جو ہے ذبح شدہ گوشت وغیرہ یہ 20,000 کو پہنچ رہا ہے پھر تو کافی ہو جائے گا، اور اگر یہ پہنچ رہا ہے 15,000 تک تو پھر 5,000 مزید کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا. اسی طرح اللہ لے لے اور ہر مسکین کو کیا کرے؟ نصف سا گندم دے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِن ذَبَحَ بِالْكُوفَةِ أَجْزَأَهُ عَنِ الطَّعَامِ، اور اگر ذبح کیا اس ہدی کو کوفہ میں تو کافی ہو جائے گا اس کے لیے غلے سے. دیکھیے خود صاحب ہدایہ بھی یہی معنی کریں گے، کہتے ہیں مَعْنَاهُ اِذَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ، معنی اس کا یہ ہے کہ جب وہ اس کے گوشت کو صدقہ کر دے. وَفِيهِ وَفَاءٌ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ، اور اس کے اندر اس غلے کی قیمت بھی پوری ہوتی ہو. لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَنُوبُ عَنْهُ، اس لیے کیونکہ خون کا بہا دینا یہ لا تَنُوبُ عَنْهُ، یہ کوفہ کے اندر خون کا بہا دینا لا تَنُوبُ عَنْهُ، یہ اس حدی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی یہاں انہوں نے متن میں کوفہ کے اندر ذبح کرنے کو ذکر کیا، متن میں کوفہ کے اندر جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں ذکر کیا کہ وہاں اگر کوئی اس جانور کو ذبح کر لے گا تو یہ قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے کوفہ ہی نہیں مراد بھائی، بلکہ حرم سے باہر کی تمام جگہیں مراد ہیں، حرم کے علاوہ اور کہیں پر بھی وہ کیا کرے گا؟ اس جانور کو ذبح کرے گا، تو یہ قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. ہاں صدقے کے قائم مقام ہو سکتا ہے، قربانی تو حرم ہی میں کرنا پڑے گی، حرم سے باہر کرے گا تو صحیح نہیں بھائی. وَإِذَا وَقَعَ الْإِخْتِيَارُ عَلَى الْهَدْيِ يُهْدِي مَا يُجْزِيهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ. اچھا بھائی آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ ہدی کو وہ اختیار کرتا ہے تو ہدی تو مکہ ہی میں ذبح کرنا پڑے گی، اور روزے یا صدقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ جہاں بھی رکھنا چاہے روزے اور جہاں بھی صدقہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اب اس نے ہدی کو اختیار کیا تو ہدی کے اندر پھر کون کون سے جانور کو وہ ذبح کر سکتا ہے، کون سے جانور کو وہ حرم بھجوا کر اس کی قربانی کروا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی وہی جانور جن کی قربانی عید پر جائز ہے انہی کی قربانی کروا سکتا ہے. اور عید پر کون کون سے جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے؟ بھیڑ بکری جو کم از کم 1 سال کی ہو، گائے ہو تو کم از کم 2 سال کی ہو، اور اونٹ ہو تو 5 سال کا، تو ان میں سے جس کی بھی قربانی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ معلوم ہوا بھیڑ بکری کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے، گائے کی جو قربانی کر رہا وہ کم از کم کتنے کی ہو، تو کیونکہ اس سے کم کی تو قربانی جائز نہیں، تو جیسے عید میں جو شرط تھا وہی صورت یہاں ہوگی. تو کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْإِخْتِيَارُ عَلَى الْهَدِي، اور جب اختیار ہدی پر واقع ہوا یعنی اس قاتل نے ہدی کو اختیار کر لیا، تو یُهْدِي تو وہ ہدی بھیج دے، ما وہ جانور، یُجْزِيهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ جو کافی ہوتا ہے اس کے لیے قربانی میں، لأن مطلق اسم الهدی منصرف الیہ، اس لیے کیونکہ ہدی کا مطلق اسم جو ہے وہ اسی کی طرف پلٹتا ہے. وہ جب مطلقاً ہدی کا لفظ بولا جائے تو اس سے یہی جانور مراد ہوتے ہیں. مطلقاً جب ہدی کا لفظ بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اگر بھیڑ بکری ہے تو کم از کم ایک سال والی مراد ہوتی ہے، گائے بیل ہو تو کم از کم دو سال والی مراد لیتے ہیں، اور اونٹ ہو تو پانچ سال والا. یہ معنی لأن مطلق اسم الہدی منصرف الیہ، اس لیے کیونکہ مطلقاً ہدی کا نام جو ہے وہ اس کی طرف پلٹتا ہے. وقال محمد وشافعی رحمہم اللہ یجزی صغار النعم فیہا، اور امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجزی صغار النعم فیہا کہ اس کے اندر چھوٹے چوپائے جو ہیں وہ بھی کافی ہیں. یعنی بھیڑ بکری ایک سال سے کم ہو یا گائے بیل دو سال سے کم ہو، اونٹ پانچ سال سے کم ہو، وہ بھی اس کے اندر جائز ہیں. لأن صحابۃ اوجبوا عناقا وجفرۃ، اس لیے کیونکہ صحابہ نے واجب کیا عناق کو، اور عناق کس کو کہتے تھے؟ بھیڑ بکری کا بچہ جس کا ابھی ایک سال پورا نہ ہوا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عناق. تو صحابہ نے خرگوش کے اندر کس کو واجب کیا تھا؟ عناق کو، اور عناق تو ایک سال سے کم کا ہے، معلوم ہوا ایک سال سے کم بھیڑ بکری کی بھی قربانی اس حدی کے طور پر قربانی جائز ہے. وجفرتن، اور اسی طرح صحابہ نے جفرا کو واجب کیا. جفرا چار ماہ کا بھیڑ بکری کا جو بچہ ہے، چار ماہ کا، تو وہ دیکھو وہ بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو صحابہ نے عناق کو بھی واجب کیا ہے اور جفرا کو. معلوم ہوا کہ ہاں اس میں چھوٹے بچوں کی قربانی بھی جائز ہے. وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں یجوز الصغار علی وجہ الاطعام، کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ جائز ہیں اطعام کے طریقے پر، یعنی وہی صدقے کے طریقے پر ان کا اعتبار کیا جائے گا. کس طریقے پر؟ یعنی ان کے گوشت کی قیمت دیکھی جائے گی، اور تو ان میں قربانی چھوٹے بچے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں خون بہانے کا اعتبار نہیں، بلکہ کس کا اعتبار ہوگا؟ پھر صدقے کا اعتبار کریں گے، قیمت لگا کر دیکھیں گے، جیسے اوپر کوفہ والے مسئلے میں ذکر ہوا. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو وہ فرماتے ہیں یجوز الصغار علی وجہ الاطعام، کے چھوٹے بچے جو ہیں اس میں وہ جائز ہیں. علی وجہ الاطعام، کس طریقے پر؟ اطعام کھانا کھلانے کے طریقے پر، یعنی اذا تصدق، یعنی جب ان کو کیا کر دے؟ صدقہ کر دے. واذا وقع الاختیار علی الطعام یقوم المطلق بالطعام عندنا. پہلی صورت کیا تھی؟ اختیار کس پر واقع ہوا تھا؟ ہدی. اب اگر وہ کس کا ارادہ کرتا ہے؟ غلہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے. تین چیزوں میں اختیار ہے نا، تینوں میں تفصیل بیان کر رہے ہیں. اور وَإِذَا وَقَعَ الْاِخْتِيَارُ عَلَى الطَّعَامِ، اور جب اختیار واقع ہوا طعام پر یعنی غلے پر، اس شخص نے کیا ارادہ کیا شکار کرنے والے نے؟ کہ میں غلہ جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں. تو يُقَوَّمُ الْمُطْلَقُ بِالطَّعَامِ، تو قیمت لگائی جائے گی اس تلف کیے ہوئے جانور کی. بِالطَّعَامِ، کس کے ساتھ؟ غلے کے ساتھ. عندنا، ہمارے نزدیک. لِأَنَّهُ هُوَ الْمَضْمُونُ، بھئی اس میں اختلاف ہے کہ قیمت کس کی لگائی جائے گی، وہ جس جانور کو شکار کیا ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی؟ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی قیمت لگائی جائے گی، کیونکہ یہ زمان اسی کا آ رہا ہے نا. جی توجہ ہے سبق کی طرف، یہ زمان کس کا آ رہا ہے؟ اسی جانور کا آ رہا ہے، لہذا اس جانور کی قیمت لگاؤ اور دیکھو یہ جانور کتنے کا ہے زندہ، بھائی اس کی کیا قیمت ہے. اور مثلا اس کی قیمت 20,000 بنتی ہے، کتنی بنتی ہے؟ 20,000 بنتی ہے. تو پھر یہ 20,000 کا غلہ خرید لے گا اور اس کو کیا کر دے؟ یا صدقہ کر دے. اور قیمت انہوں نے کہا طعام کے ساتھ لگائیں گے، طعام کے ساتھ، یعنی یہ جانور اس کی قیمت کتنا غلہ بنتی ہوگی. دو صورتیں ہو گئیں، دونوں جا جس طرح بھی کر لے انسان. ایک صورت یہ کہ بعینی ہی جانور کو اگر غلے کے بدلے خریدا جائے تو مثلا کتنے من گندم دینا پڑے گی اس کے بدلے میں, ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ اس جانور کی ویسے قیمت لگوا لے اور اتنی قیمت کے اندر جتنا غلہ آتا ہے وہ اس کے بدلے کیا کر دے, صدقہ کر دے. تو ہمارے نزدیک, شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک, قیمت کس کی لگائی جائے گی؟ وہ جانور جس کو شکار کیا گیا. جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کی قیمت نہیں لگائیں گے, اس کا جو مثل ہوگا اس کی قیمت لگائیں گے. مثلا ہرن شکار کیا تھا, ہرن کے بدلے کیا آتا ہے اس میں؟ بھیڑ بکری آتی ہے, تو ہرن کی قیمت نہیں لگانی, کس کی قیمت لگانی ہے؟ بھیڑ بکری کی قیمت لگاؤ اور اس کے بدلے جتنا غلہ بنتا ہے وہ پھر کیا کر دو, صدقہ کر دو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں یقوم المطلق بالطعام, تو اس طلب کیے ہوئے جانور کی قیمت لگائی جائے گی. بالطعام کس کے ساتھ؟ غلے کے ساتھ. عندنا ہمارے نزدیک, لأنه هو المضمون, اس لیے کیونکہ وہی جانور ہی مضمون ہے, اسی کا زمان آ رہا ہے, اس کی نظیر جو ہے یا اس کا مثل جو ہے اس کا زمان نہیں. فیعتبر قیمته, لہذا اس کی قیمت معتبر ہے. جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, جو اس کا مثل ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کے برابر غلہ دیں گے. بھائی وَإِذَا اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ طَعَامًا, اب طریقہ بتلا رہے ہیں کہ قیمت لگا لی, اب کیا کر لو, اس قیمت کے بدلے اس قیمت سے غلہ خرید لو. تو ہر مسکین کو کتنا کتنا دینا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ طَعَامًا, اور جب خرید لیا قیمت کے بدلے گندم کو غلے کو, تصدق عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّن بُرٍّ, تو صدقہ کرے ہر مسکین پر نصف سا گندم میں سے, او سا من تمرن او شعیرن, یا ایک سا کھجور میں سے یا جو میں سے. ولا یجوز ان یطعم لمسکین اقل من نصف ساع, اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھلائے کسی مسکین کو اقل من نصف ساع, نصف سا سے کم, کسی مسکین کو نصف سا سے کم دینا جائز نہیں. لأن الطعام المذكور ينصرف إلى ما هو المعهود في الشرع, اس لیے کیونکہ وہ طعام جس کو ذکر کیا گیا, او کفارۃ طعام مساکین, آیت میں کیا آیا تھا او کفارۃ طعام مساکین, تو یہاں جو طعام ذکر ہوا ينصرف یہ پھر جائے گا, پلٹ جائے گا, إلى ما هو المعهود في الشرع, اس طعام کی طرف جو شریعت کے اندر معلوم ہے. اور شریعت میں تو کیا معلوم ہے, صدقہ فطر ہے, کفارہ یمین ہے, کفارہ زہار ہے, اس میں کیا کیا جاتا ہے, ہر مسکین کو نصف سا گندم یا ایک سا کھجور یا جو دیے جاتے ہیں, تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا. یہ معنی ہے کہ وہ لِأَنَّ طَعَامَ الْمَذْكُورَ, اس لیے کیونکہ وہ طعام جو آیت کے اندر ذکر ہے, ينصرف وہ پلٹ جائے گا, إِلَى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِي الشَّرْعِ, اسی طعام کی طرف جو شریعت کے اندر معلوم ہے مقرر ہے. وَإِنْ اِخْتَارَ الصِّيَامَ, تیسری صورت آ گئی, حدی کو بھی اختیار نہیں کیا, صدقے کو بھی اختیار نہیں کیا, بلکہ کس کو اختیار کرتا ہے, روزے کو, تو اس کی کیا صورت ہے؟ کہتے ہیں بھائی ہر نصف, وہی صورت وہی, جانور کی قیمت لگا لیں گے اور پھر دیکھیں گے اس کے بدلے کتنا غلہ آتا ہے, پھر ہر اس غلے میں سے ہر نصف سا کے بدلے کیا کر لے, ایک روزہ رکھ لے اگر وہ گندم ہے, یا اور اگر کھجور یا جو ہے تو ہر ایک سا کے بدلے کیا کر لے, ایک روزہ رکھ لے. تو کہتے ہیں وہ اختار الصیام, اور اگر اختیار کیا روزوں کو, تو یقوم المقتول طعاما, قیمت لگائی جائے گی اس مقتول جانور کی, طعاما کس سے, غلے سے, ثم يصوم عن كل نصف ساع من بر او ساع من تمر او شعير يوما, اور پھر روزہ رکھے وہ شخص ہر نصف سا گندم کے بدلے میں یا ایک سا کھجور یا جو کے بدلے میں, روزہ رکھے, یومن ایک دن. بھائی لئن تقطع, لأن تقدیر الصیام بالمقتول غیر ممکن. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ہمیں کہا روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کی کیا کرو، قیمت لگاؤ، پھر دیکھو اس قیمت کے بدلے غلہ کتنا آتا ہے، پھر اس غلے میں دیکھو کہ کتنے سا گندم کے بنتے ہیں، تو ہر نصف سا میں کیا کرو ایک روزہ. کہتے ہیں بھئی ظاہر سی بات ہے روزے رکھنے ہیں تو روزوں کا حساب تو اسی طرح کرنا پڑے گا، اس لیے کیونکہ براہ راست یہ جانور اس کے بدلے اتنے روزے آئیں گے اس کا تو ویسے پتا نہیں چل سکتا کیونکہ روزے کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئے؟ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الصِّيَامِ بِالْمَقْتُولِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، اس لیے کیونکہ روزوں کا اندازہ لگانا بالمقتول مقتول جانور کے ساتھ غیر ممکن، یہ ممکن نہیں ہے. اضلاع قیمت للصیام، اس لیے کیونکہ روزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. فقط درنا ہو بالطعام، تو ہم نے اس کو کا اندازہ لگایا غلے کے ساتھ. والتقدیر علی ھذا الوجہ، یہاں سے سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ کہ آپ نے یہ جو طعام کے ساتھ روزوں کا اندازہ لگایا، کیا اس کی کوئی اور مثال بھی شریعت میں ہے یا ایک نئی بات آپ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شریعت میں اس کی اور بھی مثال موجود ہے. جیسے شیخ فانی ہوتا ہے، بہت بوڑھا شخص ہوتا ہے، اس کو شریعت نے رخصت دی ہے اور وہ کیا کرے گا، ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا. اور کتنا فدیہ دے گا؟ نصف سا گندم دے گا یا ایک سا کھجور اور جو دے گا. تو دیکھو معلوم ہوا کہ شرعاً ایک روزے کی قیمت کتنی ہے؟ نصف سا، اس لیے ہم نے بھی یہی کہا. والتقدیر علی ھذا الوجہ معهود فی الشرع، اور اندازہ لگانا اس طریقے پر یہ معلوم بھی ہے شریعت کے اندر. کما فی باب الفدیتی، جیسے کہ فدیے کے باب میں ہے. فَإِن فَضَلَ مِنَ الطَّعَامِ، یہاں سے صورت ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے اندازہ لگا لیا غلے کا کہ کتنا غلہ بنتا ہے، جانور کی قیمت لگائی نا مقتول جانور کی آپ نے، اور اب آپ کا ارادہ کیا ہے، روزے رکھیں گے. اچھا تو ہر نصف سا گندم کے بدلے کیا کریں گے ایک روز. آپ نے حساب لگایا، حساب لگاتے لگاتے آخر میں نصف سا سے بھی تھوڑی سی گندم بچ گئی. نصف سا گندم ہوتی اس کے بدلے تو کیا آنا تھا ایک روزہ، یہ نصف سا کا بھی نصف یعنی ربع سا صرف گندم بچی ہے، یا یوں کہیں صرف ڈیڑھ مٹھی گندم بچی ہے، بہت تھوڑی سی ہے. اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی یا تو اسی گندم ہی کو کیا کر دو، صدقہ کر دو، یا اس کے بدلے روزہ رکھنا ہے تو پھر پورا روزہ رکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اب آدھے دن کا روزہ رکھیں بھائی، کیونکہ روزہ ہوتا ہی کتنا ہے، پورے دن کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں فضل من الطعام اقل من نصف ساع، اور اگر بچ گیا غلے میں سے نصف ساع سے کم، فہو مخیر، تو اس قاتل کو اختیار ہے، ان شاء تصدق به، چاہے تو اسی کو صدقہ کر دے، و ان شاء صام عنه یوما کاملا، اور چاہے تو اس سے روزہ، اس کے بدلے روزہ رکھ لے پورا دن. لان الصوم اقل من یوم غیر مشروع، اس لیے کیونکہ روزہ اقل من یوم، اس حال میں کہ یہ روزہ کیا ہو ایک دن سے کم ہو، غیر مشروع، یہ مشروع نہیں. تو لان الصوم، الصوم کو انا کا اسم بنائیں اور غیر مشروع کو انا کی خبر بنائیں، اور درمیان میں جو آیا اقل من یوم، اس کو کیا کریں حال بنا لیں بھائی صوم. لان الصوم اقل من یوم غیر مشروع، اس لیے کیونکہ ایک دن سے کم کا جو روزہ ہے وہ تو جائز ہی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ دُونَ طَعَامَ مِسْكِينٍ، یہی حکم ہے. کہتے ہیں اگر جو چیز واجب ہوئی وہ ایک مسکین کے طعام سے کم ہوئی، مثلا ایک شخص نے چڑیا کو شکار کیا اور چڑیا کی قیمت لگائی گئی، تو اس کی قیمت تو بڑی تھوڑی تھی، حتیٰ کہ نصف سا گندم کو بھی نہیں پہنچ رہی اس کی قیمت، تو نصف سا سے بھی کم گندم اس پر واجب ہوئی ہے تو اس میں بھی یہی حکم ہے، چاہے اس کم گندم ہی کو کیا کر دے صدقہ کر دے اور چاہے اس کے بدلے پورا ایک روزہ رکھ لے. یہ معنی وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ دُونَ طَعَامِ مِسْكِينٍ، اور اسی طرح اگر وہ جو واجب ہوا ہے وہ ایک مسکین کے کھانے سے کم ہے تو يُطْعِمُ قَدْرَ الْوَاجِبِ اَوْ يَصُومُ يَوْمًا كَامِلًا، تو کھلا دے اسی واجب کے بقدر یعنی صدقہ کر دے، اور یصوم یومن کاملن یا ایک پورا روزہ رکھ لے، لما قلنا اس وجہ سے جو ہم نے کہا کہ روزہ ایک دن سے کم کا جائز نہیں. ولو جرح صیدا او نطف شعره او قطع عضوا منه زمن ما نقصه. صورت یہ کہ ایک شخص نے شکار کو زخمی کر دیا یا اس کے بال اکھاڑ دیے یا اس کا کوئی عضو کاٹ ڈالا، تو اس صورت میں اس پر کیا جزا آئے گی؟ کیا جزا آئے گی؟ تو مسئلہ یاد رکھیے، اگر یہ نقصان پہنچانے کی وجہ سے وہ جانور اب بھاگنے سے اور اپنا بچاؤ کرنے سے ہی عاجز آ گیا، اب یہ بھاگ ہی نہیں سکتا، اپنی جان دوسروں سے بچا ہی نہیں سکتا، تو پھر تو پورے جانور کی جزا واجب ہوگی، کیونکہ اب اس بیچارے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا ہی ممکن نہ رہا. یہ تو گویا اسی طرح ہو گیا، پورے جانور کو ہی اس نے تلف کر دیا. اور اگر اس سے کم تر ہوا ہے نقصان، جانور ابھی بھی اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ اس جانور کی قیمت میں کتنی کمی آئی ہے. مثلا ٹھیک جانور جو ہے وہ صحیح سلامت ہو، وہ 20,000 کا یہ والا ملتا ہے، اور یہ جو تھوڑا سا کچھ عضو اس نے کاٹ دیا یا کچھ، اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں 5,000-7,000 کی کمی ہو گئی ہے، تو اسی کے بقدر اس پر بھی واجب ہوگا جو کمی ہے. مثلا جانور کتنے کا تھا؟ 20,000، اور اس نے جو نقصان پہنچایا اس سے کتنی کم ہو گئی اس کی قیمت؟ 5,000، تو اس پر 5,000 واجب ہو جائیں گے جتنا اس نے نقصان کیا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. ولو جرح صیدا، اور اگر محرم نے زخمی کر دیا شکار کو، او نتف شعره، یا اکھاڑ ڈالے اس کے بال، او قطع عضوا منه، یا کاٹ دیا اس میں سے کوئی عضو، زمینہ ما نقصہ، تو زامن ہوگا اس قیمت اس مقدار کا جو اس میں سے کم کی ہے اس نے، اعتبارا للبعض بالکل کما فی حقوق العباد، قیاس کرتے ہوئے بعض کو کل پر، جیسے کہ حقوق العباد میں ہوتا ہے جز کو کل پر قیاس کرتے ہوئے. پورا جانور تلف کرتے تھے تو پوری قیمت آتی تھی، تو جتنی قیمت میں کمی کی ہے وہ قیمت اب اس پر آئے گی، بھائی وہ نقصان اس پر آئے گا. جیسے کس میں ہوتا ہے؟ حقوق العباد میں ہوتا ہے. آپ کسی کی پوری چیز تلف کر دیں تو پوری چیز کی قیمت آپ پر آتی ہے، اور اگر کچھ اس میں نقصان کر دیں تو جتنا نقصان کیا تھا اس کے بقدر آپ کو دینا پڑتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. وَلَوْ نَتَفَ رِيشَ طَائِرٍ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَخَرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْإِمْتِنَاعِ فَعَلَيْهِ قِيمَةٌ كَامِلَةٌ. یہ وہ صورت آ گئی کہ اب جانور اپنا بچاؤ ہی نہ کر سکے تو اس پر کیا آئے گی؟ پوری قیمت آئے گی. تو کہتے ہیں وَلَوْ نَتَفَ رِيشَ طَائِرٍ، اور اگر محرم نے اکھاڑے پرندے کے پر، أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ، یا توڑ دیے شکار کے پاؤں، بھائی شکار کے پاؤں توڑ دیے، فخرج من حیز الامتناع، حیز کا معنی ہے جگہ جگہ، امتناع یہ لفظ پیچھے بھی گزرا تھا، شکار وہ ہے جو ممتنع ہو، جو قابو میں آنے والا نہ ہو، اسے حاصل کرنا ممکن نہ ہو بغیر کسی ہیلے کے، تو وہ فخرج من حیز الامتناع، تو وہ شکار نکل گیا من حیز الامتناع، امتناع کے محل سے، امتناع کی جگہ سے. بھائی امتناع کا کیا معنی تھا؟ ہاں، جو جسے حاصل کرنا ممکن نہ ہو. شکار کو آپ ایسے پکڑ سکتے ہیں بغیر کسی حیلے اور ترکیب کے؟ بغیر تو ویسے تو پکڑ نہیں. تو یہ ممتنع تھا، اب وہ حیز امتناع سے نکل گیا، پہلے تو ناممکن الحصول تھا،
اب اس نے اس کے اعضاء توڑے تو وہ اس سے نکل کر کیا بن گیا؟ ممکن الحصول بن گیا، یعنی اب اسے پکڑنا ممکن ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. آسان لفظوں میں یوں کہیے، شکار اپنے بچاؤ سے نکل گیا، اب اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا. تو فخرج من حیز الامتناع، تو وہ شکار جو ہے بچاؤ کے مقام سے نکل گیا، یعنی اب اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا. فعلیہ قیمت کاملۃ، تو اس محرم پر اس کی پوری قیمت واجب ہے. لانہ فوت علیہ الامن بتفویت آلۃ الامتناع، اس لیے کیونکہ اس محرم نے، شکاری نے فوت کر دیا ہے اس جانور پر. کس چیز کو فوت کر دیا؟ الامن، اس کے امن کو. وہ تو پہلے مامون تھا، ہر ایک سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، تو اب اس نے اس کے امن کو فوت کر دیا ہے. بتفویت آلت الامتناع، کس طرح فوت کیا اس کے امن کو؟ آلہ امتناع کو فوت کر کے، وہ جس چیز کے ذریعے، جن اعضاء کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتا تھا، اس نے ان اعضاء ہی کو کیا کر دیا ہے؟ فوت کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا ہے. فیا غرام جزا، لہذا یہ شخص ضامن ہوگا اس کی جزا کا. ومن کا سارا بیضا نعامت فعلیہ قیمتہ، صورت یہ، ایک شخص نے شتر مرخ کے انڈے توڑ دیے، تو کیا اس پر جزا آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، اس پر بھی ان انڈوں کی قیمت آئے گی. تو کہتے ہیں ومن کا سارا بیضا نعامت، اور جس نے شتر مرخ کے انڈا توڑ دیا، فعلیہ قیمتہ، تو اس پر اس کی قیمت واجب ہے. وہذا مروی عن علی وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے. کس سے روایت ہے؟ یہ اشکال ہوتا ہے نا، اس کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ مسئلہ چل رہا ہے شکار کا، اور شکار کی صورت میں جزا واجب ہوتی ہے، اور یہ انڈے یہ تو شکار نہیں ہے، تو ان میں کیوں جزا واجب ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہی روایت ہے. کس سے؟ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اسی طرح روایت ہے. یہ تو نقلی دلیل ہو گئی، عقلی دلیل بھی آگے دیں گے صاحب ہدایہ کہ بھائی یہ انڈے جو ہیں یہ شکار کی اصل ہیں، اسی انڈے سے چوزا نکلے گا اور آگے چل کر وہ کیا بن جائے گا؟ شتر مرخ. اور شتر مرخ کیا ہے؟ شکار ہے. تو چونکہ یہ انڈے اس شکار کی اصل ہیں، اس لیے ان میں جزا واجب ہوگی. تو کہتے ہیں ولی انہ اصل الصید، اور نیز اس لیے کیونکہ انڈا جو ہے یہ شکار کی اصل ہے. ولہ عرضیت ان یصیر صیدا، اور اس میں صلاحیت ہے کہ یہ شکار بن جائے. فنزل منزلۃ الصید احتیاطا، تو اس کو شکار کے درجے میں اتار لیا گیا بطور احتیاط کے. ما لم یفسد، جب تک یہ خراب نہ ہو. ہاں اگر انڈا توڑا اور وہ خراب نکل آیا، وہ تو پہلے سے ہی خراب ہے، تو پھر اس صورت میں پھر جزا واجب نہیں ہوگی. یا اس کو یوں پڑھ لیں وَلَهُ عُرْضِيَّتُ أَن يَصِيرَ صَيْدًا، اور اس میں صلاحیت بھی ہے کہ یہ شکار بن جائے. فَنُزِّلَ مَنزِلَةَ الصَّيْدِ احتِيَاطًا، تو اس کو شکار کے درجے میں اتار لیا جائے گا بطور احتیاط کے. مَا لَمْ يَفْسُدْ، جب تک یہ خراب نہ ہو. فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضِ فَرْخٌ مَيْتٌ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، اگر نکلا انڈے میں سے فرخن، فرخ چوزے کو کہتے ہیں بھائی، فرخن فا را خا اور را ساکن ہے، اگر انڈے میں سے فرخن میتن مردہ چوزا نکلا، فعلیہ قیمتہ، تو اس شخص پر اس کی قیمت واجب ہے، یعنی اس کے زندہ چوزے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اس پر واجب ہے. وہذا استحسان، اور یہ استحسان ہے. کیا ہے؟ استحسان ہے. والقیاس اللہ یغرم سوى البیضۃ، اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ شخص ضامن نہ ہو سوائے انڈے کے. اس پر صرف کس کا ضمان آنا چاہیے؟ انڈے کا ضمان آنا چاہیے، لیکن یہاں اس پر اس چوزے کا بھی ضمان آئے گا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ گویا اس کے انڈا توڑنے کی وجہ سے یہ چوزا مرا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. والقياس الا يغرم سوى البيضة لان حياة الفرخ غير معلوم،
اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ شخص ضامن نہ ہو انڈے کے علاوہ کا، اس لیے کیونکہ چوزے کی زندگی وہ تو غیر معلوم ہے. بھائی اس نے انڈا توڑا تھا اور اس میں سے کیا نکل آیا؟ مرا ہوا چوزا نکل آیا، چوزا مرا ہوا چوزا نکل آیا. تو اس پر تو چوزے کی قیمت نہیں آنی چاہیے، قیاس سے تقاضا کرتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے چوزا پہلے کا ہی مرا ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ چوزا پہلے کا ہی، لیکن استحسانن اس پر اس چوزے کی قیمت آئے گی، وہ اب ذکر کر رہے ہیں. وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان البیض معد لیخرج منہ الفرق الحی، اور استحسان یہ ہے کہ جو انڈا ہے یہ مہیا ہوتا ہے تاکہ نکلے اس میں سے زندہ چوزا. انڈا ہوتا ہی کس لیے ہے؟ تاکہ اس میں سے زندہ چوزا نکلے. والکسر قبل اوانہ سبب لموتہ، اور اس انڈے کو اپنے وقت سے پہلے توڑنا یہ اس چوزے کی موت کا سبب ہوتا ہے. فیحال بہ علیہ احتیاطا، تو حوالے کیا جائے گا اس کو اسی پر بطور احتیاط کے. فیحال بہ، اس چوزے کی موت جو ہے اس کو حوالے کیا جائے گا. علیہ، کس پر؟ اسی توڑنے پر، اسی توڑنے کے حوالے کیا جائے گا. یوں کہیں آسان لفظوں میں، فیحال بہ علیہ احتیاطا، تو اسی پر محمول کیا جائے گا اس کو بطور احتیاط کے. کس کو کس پر محمول کریں گے؟ اس چوزے کے مرنے کو انڈے کے توڑنے پر محمول کیا جائے گا کہ انڈا توڑنے کی وجہ سے یہ مرا ہے. اور کس وجہ سے؟ بطور احتیاط کی، بطور احتیاط کی. وَعَلَى هَذَا اِذَا ضَرَبَ بَطْنَ ظَبِيَةٍ فَأَلْقَ جَنِينًا مَيْتًا وَمَا تَدْفَعَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا، اور اسی بنا پر جب مارا کسی شخص نے بطن ظبیتن، کسی ہرنی کے پیٹ پر، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيْتًا، تو اس ہرنی نے ایک مردہ بچے کو ڈال دیا، یعنی اس کو جنم دے دیا. وَمَاتَتْ، اور وہ مر گئی. فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا، تو اس شخص پر ان دونوں کی قیمت واجب ہے. سمجھ میں آیا بھائی صورت کیا؟ ایک شخص نے، ایک حاملہ ہرنی تھی، اس کے پیٹ پر ضرب لگائی اور وہ ہرنی نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا اور مر گئی. تو آپ قیاس سے یہ تقاضا کرتا ہے اس پر صرف ہرنی کی قیمت آنی چاہیے. ہو سکتا ہے بچہ پہلے سے پیٹ میں مرا ہوا ہو، تو کہتے ہیں نہیں، لیکن استحساناً اس پر ہرنی کے ساتھ ساتھ اس بچے کی قیمت بھی آئے گی. تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس کی ضرب کی وجہ سے ہی یہ بچہ بھی مرا ہے، تو ہرنی کی قیمت بھی اس پر آئے گی اور اس بچے کی بھی قیمت. یہ معنی ہے فعلیہ قیمتہما، تو اس پر ان دونوں کی قیمت واجب ہوگی. ولیس فی قتل الغراب والحداۃ والذئب والحیۃ والعقرب والفارۃ والکلب العقور جزاء، اور نہیں ہے فی قتل الغراب، کوے کے قتل میں، والحدا آتی، اور چیل جو ہے چیل کے قتل میں، والذئبی، اور بھیڑیے کے قتل میں، والحیتی، اور سانپ کے قتل میں، والعقربی، اور بچھو کے قتل میں، والفارتی، اور چوہے کے قتل میں، والکلب العقوری، اور کاٹنے والے کتے کے قتل میں، جزا ان، ان میں جزا نہیں ہے. لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا، خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم الحداۃ والحیۃ والعقرب والفارۃ والکلب العقور، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ فواسق جو ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، فی الحل والحرم، حل میں بھی اور حرم میں بھی، اور وہ یہ ہیں، چیل ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اور چوہا ہے، اور کاٹنے والا کتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، پانچ فواسق جو ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، چاہے حرم میں ہو انسان، چاہے حرم سے باہر، یعنی ان کو قتل کر سکتا ہے. اور فواسق کہا گیا ان کو، یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی تھی کہ فواسق بطور استعارہ کے، کہ یہ جانور کیا ہیں، حرمت سے نکل گئے ہیں، چونکہ ان کی حرمت نہیں ہے، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ان کو فواسق کہا گیا، فواسق کہا گیا. کیونکہ فاسق کا معنی بھی ہوتا ہے حد سے نکل جانے والا، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے،
تو اسی طرح یہ جانور بھی کیا حرمت سے نکل گئے. یا ان کو فواسق کہا گیا ان کے خبث کی وجہ سے کہ ان میں خباثت ہوتی ہے, یعنی یہ تکلیف دینے میں پہل کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تکلیف, اس لیے ان کو فواسق کہا گیا. وقال علیہ السلام, اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, دوسری حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں بھائی, بھائی متن میں کیا کیا چیزیں ذکر ہوئیں, کوا, چیل, بھیڑیا, سانپ, بچھو, چوہا اور کاٹنے والا کتا. تو اس حدیث میں کیا کیا آیا, پہلی حدیث میں پانچ چیزیں آ گئیں اور متن میں کتنی تھیں, سات چیزیں تھیں. تو متن میں یہ سات چیزیں ذکر ہیں, تو اور احادیث بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں سب کا ذکر ملتا ہے. تو پہلی حدیث جو ذکر کر دی اس میں کوے اور بھیڑیے کا ذکر نہیں آیا, اگلی حدیث ذکر کر رہے ہیں اس میں کوے کا بھی ذکر آ جائے گا. وقال علیہ السلام, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, یقتل المحرم الفارۃ والغراب والحداۃ والعقرب والحیۃ والکلب العقورا, کہ قتل کر سکتا ہے محرم چوہے کو اور کوے کو اور چیل کو اور بچھو اور سانپ اور کاٹنے والے کتے کو. وقد ذکر الذئب فی بعض الروایات, اور اسی طرح تحقیق بھیڑیے کو بھی ذکر کیا گیا ہے بعض روایتوں میں. وقیل, اور کہا گیا ہے, المراد بالقلب العقور الذئب, کہ قلب عقور سے بھیڑیا مراد ہے, کاٹنے والے کتے سے کیا مراد ہے, بھیڑیا, دراصل اس سے بھیڑیا ہی مراد ہے. او یقال, یہ یوں کہا جائے گا کہ ان الذئب فی معناہ, کہ بھیڑیا بھی اس کاٹنے والے کتے کے معنی میں ہے, یہ بھی اسی کی طرح ہے. سمجھ میں آیا بھائی, بھیڑیے کا ذکر انہوں نے کہا بعض روایتوں میں آیا, اور بعضوں نے کیا کہا کہ قلب عقور سے کیا مراد ہے بھیڑیا, یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھیڑیا بھی اسی کاٹنے والے کتے کے معنی میں ہے, اسی کی طرح ہے. والمراد بالغراب الذی یأکل الجیف ویخلط, اور مراد کوے سے وہ کوا ہے جو مردار کھاتا ہے, ویخلط اور آمیزش کرتا ہے, ملاتا ہے, کیا کرتا ہے, ملاتا ہے, یعنی مردار یعنی نجاست کھاتا ہے نا, مردار کھاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آمیزش کرتا ہے, یعنی غیر نجاست ہے اس کا, دانے وغیرہ جو ہیں وہ بھی کھاتا ہے ساتھ, صرف نجاست ہی نہیں کھاتا, نجاست بھی کھاتا ہے اور دانے وغیرہ بھی کھاتا ہے. تو یہ خلط یخلط کے معنی ہوتے ہیں آمیزش کرنا, ملانا دو چیزوں کا. تو وہ کہتے ہیں کوے سے مراد وہ ہے جو مردار کھاتا ہے, وہ یخلط اور ساتھ اس کے ملاتا ہے, یعنی دانے وغیرہ اور چیزیں بھی کھاتا ہے, اور اس کو بھی قتل کیا جائے گا. وجہ ذکر کر رہے ہیں کیوں, کہتے ہیں لئنہ یبتدی بالاذى, کیونکہ یہ بھی اذیت دینے میں تکلیف دینے میں پہل کرتا ہے, اس لیے حدیث میں اس کا ذکر آیا. اما العقعق غیر مستثنى, باقی کوے کی ایک قسم جس کو عقعق کہتے ہیں غیر مستثنى, وہ اس کا استثنا نہیں ہے. بھائی محرم کے لیے جانوروں کو قتل کرنا اور ان کا شکار کرنا ممنوع ہے, لیکن ان پانچ یا یہ جو چھ سات چیزیں متن میں آ گئیں ان کا حدیث میں استثنا ہے, معلوم ہوا ان کی حرمت نہیں ہے, محرم کیا کر سکتا ہے, ان کو قتل کر سکتا ہے. تو یہ جو کوا ذکر ہوا, یہ جس کو ہم نے ذکر کر دیا, یہ والا کوا مراد ہے جو حدیث کے اندر آیا, باقی جو کوا عام کوا ہے عقاق اس کا استثناء نہیں ہے, اس کا استثناء نہیں, یعنی وہ اس حرمت سے خارج نہیں, اس کی حرمت ہے, اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا, جبکہ غراب جو ہے اس کی حرمت نہیں, اس کا استثناء آ گیا حدیث میں کہ اس کو کیا کر سکتا ہے محرم, تو وہ اور ہے اور عقاق اور ہے, تو عقاق جو ہے وہ غیر مستثنا ہے, اس کا استثناء نہیں ہے. لئنہ لا یسمی غرابن, اسی کیونکہ اس کو غراب نہیں کہتے, ولا یبتدی بالاذى, اور نیز وہ تکلیف دینے میں بھی پہل نہیں کرتا بھائی. وعن ابی حنیفہ رحم اللہ, اور امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ ان القلب العقور وغیر العقور والمستانس والمتوحش منہما سواء, امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ کاٹنے والا کتا ہو یا غیر کاٹنے والا ہو, والمستانس والمتوحش, اور مستانس یعنی مانوس کتا ہو, والمتوحش یا وحشی جنگلی کتا ہو, ان میں سے سواء وہ برابر ہیں. سمجھ میں آیا بھائی, کاٹنے والا کتا ہو یا غیر کاٹنے والا, چاہے مانوس ہو چاہے جنگلی ہو, سب کا یہی حکم ہے, سب کا قتل جائز ہے.
لأن المعتبر فی ذلک الجنس، اس لیے کیونکہ معتبر اس کے اندر جنس ہے اور ان سب کی جنس ایک ہی ہے، سب کیا ہیں؟ کتے ہیں، چاہے کاٹنے والا ہو یا کاٹنے والا نہ ہو، چاہے مانوس ہو چاہے وحشی ہو. وَقَذَ الْفَارَةُ الْأَهْلِيَةُ وَالْوَحْشِيَةُ سَوَاءٌ، اور اسی طرح گھریلو چوہا جو ہے، والوحشیت اور جنگلی چوہا جو ہے، سواؤن وہ برابر ہیں. والضب والیربوع لیس من الخمس المستثنات، اور گوہ جو ہے، ضب گوہ جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ یہ بڑا جانور چھپکلی کی طرح ہے، چھپکلی کی طرح لیکن بڑا جانور ہے کافی بھائی. والضب والیربوع، یربوع بھائی یہ جنگلی چوہا ہے، چوہے کی کوئی خاص قسم ہے، کہتے ہیں جس کے اگلے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں اور پچھلے پاؤں لمبے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں والضب والیربوع لیس من الخمس المستثنات، اور گوہ اور جنگلی چوہا جو ہیں یہ ان پانچ مستثنا چیزوں میں سے نہیں ہیں، یعنی ان کا قتل جائز نہیں. لئنہما لا یبتدیان بالعزا، اس لیے کیونکہ یہ تکلیف دینے میں پہل نہیں کرتے بھائی. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.